رحم الله من يقرأ الفاتحة. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين اللئيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفضل أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. والحمد لله الذي من تكلم سمع كلامه ومن سكت علم ما في نفسه ومن عاش فعليه رزقه ومن مات فإليه معاده. والصلاة والسلام على نبي الأمي القرشي الهاشمي الملقب بطه وياسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين إمام الحرمين والقبلتين مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية المستمرة على عدائهم أجمعين وغاصبي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق في كتابه المبين وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات على محمد وعلى محمد. گفتگو ہے اطاعت خدا اور ولایت اہل بیت کے سلسلے سے. بات یہاں تک پہنچی کہ دنیا ہو یا آخرت ہو، ہر دو مرحلے میں یہی دو چیزیں ہیں کہ جو انسان کے نجات کا باعث ہیں. اگر بشر کے پاس اطاعت خدا ہے اور ولایت اہل بیت نہیں ہے تو بھی گھاٹے میں ہے، اور اگر ولایت اہل بیت ہے اور اطاعت خدا نہیں ہے تب بھی انسان مشکلوں میں ہے. ضروری ہے کہ انسان جب اطاعت خدا کی طرف قدم بڑھائے تو اس کے ساتھ ولایت اہل بیت بھی ہونا چاہیے. جیسا کہ میں نے گزشتہ گفتگو میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ نبی اعظم حضور خطیب مرتبہ حضرت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو اپنی عبادتوں میں رات رات بھر عبادت کرنے والے ہیں، گرمیوں میں روزہ رکھنے والے ہیں، سردیوں کی عبادت کرنے والے ہیں، پاپی آدھا حج کریں اور طواف خانہ کعبہ کرتے ہوئے مظلوم قتل کر دیے جائیں، وہ اگر علی کی محبت دل میں نہیں رکھتے تو جنت کی خوشبو بھی سونگھ نہیں سکتے. تو پتہ یہ چلا کہ انسان کی عبادت کی مقبولیت اور عبادت کا اجر جب ہی ہے جب اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، اور شرط قبولیت ہے ولایت اہل بیت، جس کے لیے میں نے کل کی گفتگو میں گزارش کی تھی کہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جب لوگ اللہ کی بارگاہ سے جنت کی طرف جا رہے ہوں گے تو خداوند کریم کہے گا انہیں روکو، ان سے ہمیں کچھ پوچھنا ہے. تو امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، مولا یہ بتائیے کہ وہ کون سی بات ہوگی جس کے بارے میں سوال کیا جائے گا؟ تو پانچوں امام نے فرمایا وہ ہم اہل بیت کی ولایت کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور معلوم کیا جائے گا کہ تم نے سب کچھ تو لائے ہو، اہل بیت کی ولایت لائے کہ نہیں لائے. اگر ولایت اہل بیت ہوگی تو پھر نجات ہوگی، اور اگر ولایت اہل بیت نہیں ہوگی تو نجات کا کوئی سامان ممکن نہیں ہے. تو پتہ یہ چلا کہ محشر کا تمام مرحلہ، آخرت کا مکمل مرحلہ اسی بات پر ڈیپینڈ ہے کہ انسان ولایت اہل بیت پہ زندہ رہے اور ولایت اہل بیت پہ دنیا سے چلا جائے. اسی لیے نبی نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرے ہمارے اہل بیت ہیں. اور اس کے ساتھ گارنٹی یہ لی، اس کے ساتھ وعدہ یہ کیا کہ اگر تم ان دونوں سے متمسک رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو ہم گارنٹی لیتے ہیں گمراہ نہیں ہوگے، روزہ رکھو ہم گارنٹی لیتے ہیں گمراہ نہیں ہوگے، حج کرو ہم گارنٹی لیتے ہیں گمراہ نہیں ہوگے، زکات دو ہم گارنٹی لیتے ہیں گمراہ نہیں ہوگے. لیکن نبی نے یہ ضرور کہا ہے اگر اہل بیت اور قرآن دونوں کو ساتھ میں رکھو گے تو ہم یہ گارنٹی لیتے ہیں کہ گمراہ نہیں ہوگے. نمازی گمراہ ہو سکتا ہے، روزے دار گمراہ ہو سکتا ہے، لیکن جو قرآن و عترت کے ساتھ ہے وہ کب بھی ہدایت یافتہ رہے گا، آج بھی ہدایت یافتہ رہے گا. ایک سلوات بھیجے محمد والے محمد. ممکن ہے کہ انسان نماز پڑھتا ہو مگر گمراہ ہو، ممکن ہے کہ انسان روزہ رکھتا ہو مگر گمراہ ہو، ممکن ہے کہ انسان حج کرتا ہو مگر گمراہ ہو. اس لیے کہ جب کربلا کے مرحلے میں جاتے ہیں لوگ اور دیکھتے ہیں تو وہاں وہ لوگ جو سامنے موجود تھے وہ بھی نمازیں پڑھ رہے تھے، وہ بھی روزے دار اپنے کو کہہ رہے تھے، وہ بھی کلمہ گو اپنے کو کہہ رہے تھے، مگر گمراہی پہ تھے، مگر گمراہی پہ تھے. اور ایسے بھی لوگ آئے کہ جنہوں نے نماز نہیں پڑھی ہو، جنہوں نے روزہ نہیں رکھا، مگر ولایت اہل بیت دل میں رکھنے کے بعد ایک لمحے کے لیے نبی کی خدمت میں آئے اور نبی پہ ایمان لائے، اللہ کے رسول پہ ایمان لائے، اہل بیت پہ ایمان لائے اور دنیا سے چلے گئے. اماموں نے یہ کہا کہ یہ جنت میں ہے، اگر یقین نہ ہے تو آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں. دربار یزید میں آنے والا روم کا قاصد بیٹھا ہوا ہے، قاصد روم، نمائندہ روم. جب اس کے سامنے یہ باتیں ہونے لگی کہ یہ کون آیا، کس کو قتل کیا گیا، اور اس کو جب پتا یہ چلا کہ یہ اہل بیت رسول ہے تو اس نے کہا یزید تجھے خبر نہیں ہے کہ اہل بیت رسول کی بے عزتی کرنا، بے حرمتی کرنا بہت بڑا گناہ ہے، انسان جہنم میں جھونک دیا جائے گا. اس نے کہا کہ تم ہمارے سامنے زبان کھول رہے ہو، ہم تمہیں قتل کر دیں گے. کیا قتل کرے گا یہ تو مجھے معلوم ہے، اس لیے کہ میں نے شب میں نبی کو خواب میں دیکھا، نبی نے مجھے بشارت دی کہ اے قاصد روم تجھے جنت کی بشارت ہو. جبکہ میں اسلام نہیں مانتا، جبکہ میں نبی کا کلمہ نہیں پڑھتا، جبکہ میں ولایت اہل بیت نہیں مانتا، لیکن مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ میں جنتی ہوں. تو آج پتا چلا کہ نبی نے بشارت کیوں دی. نبی نے بشارت اس لیے دی کہ اب میں یہاں پر حق بول رہا ہوں، اور سجاد کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کے کہا آپ گواہ رہنا، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ کی شریعت سے محبت کرتا ہوں، آپ کے باپ دادا سے محبت کرتا ہوں، اور گواہ رہنا کہ میں حق پر جیا ہوں اور حق پر مرنے جا رہا ہوں. اس سلوات بھیج دے محمد و آل محمد. آپ گواہ ہیں نا, آپ گواہ ہیں نا کہ میں حق پر جیا ہوں اور حق پر مرنے جا رہا ہوں. اس لیے کہ وہ زندگی کے جو ہماری پہلے تھی مجھے نہیں معلوم, لیکن اس وقت ہم نہ نماز پڑھی, نہ روزہ رکھا, نہ حج کیا, نہ زکات دی, صرف کلمہ پڑھا, توحید کا کلمہ, ولایت کا کلمہ, رسالت کا کلمہ, اور یہ بتایا کہ دیکھو ہم اہل بیت کے ساتھ بھی ہیں اور قرآن کے ساتھ بھی ہیں, اور اس کا رشتہ ایسا ہے کہ پیغمبر اسلام نے اہل بیت کو قرآن کے ساتھ رکھ کر بتایا کہ اسی وقت گمراہی نہیں ہوگی جب دونوں ساتھ میں ہوں گے. اب اگر کہیں پر گمراہیاں نظر آ رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے یا تو قرآن چھوڑ دیا ہے یا اہل بیت کو چھوڑ دیا ہے. ہدایت وہی ہے جہاں دونوں ساتھ ساتھ ہیں. اب اس کا فیصلہ اپنی اپنی دعاؤں کے بعد کر لیجئے. جو ہم صراط مستقیم پا چکے ہیں وہ ختم دعا پہ الحمدللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں, جو آج بھی بھٹک رہے ہیں وہ ختم دعا پر آمین کی صدایں دے رہے ہیں. ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد پر. ایک اور صلوات پڑھیں, ایک اور صلوات پڑھیں مل کر, محمد والے محمد. آپ دیکھ رہے ہیں کہ میری آواز ایک دم گرفتہ ہو گئی, لیکن آپ میری بیان پہ نہ جائیے, آپ اپنی سماعت کو بلند رکھیے اور میں جہاں تک آپ کو لے جانا چاہتا ہوں وہاں تک ہو سکتا ہے پہنچ جاؤں, آپ اگر میرا ساتھ دیں گے. ایک صلوات اور پڑھیں محمد والے محمد. یعنی مطلب امید سے زیادہ جو ہے آواز ایک دم گرفتہ ہے, لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ اطاعت خدا کا تعلق ولایت اہل بیت سے, اور ولایت اہل بیت کا تعلق اطاعت خدا سے کیا ہے. یہ دونوں چیزیں پیغمبر کی زندگی میں ایک ساتھ ملتی ہیں, توجہ چاہتا ہوں میں, دونوں چیزیں نبی کی زندگی میں ایک ساتھ ملتی ہیں. قرآن نے پیغمبر کے آنے کی اور بھیجنے کی وجہ بتائی. نبی کو کیوں بھیجا گیا؟ قرآن کہہ رہا ہے والذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفا باللہ شہیدا. وہ پروردگار وہ ہے کہ جس نے نبی کو بھیجا دین کے ساتھ, حق کے ساتھ, تاکہ تمام ادیان عالم پر اس دین کو غالب کر دے جو وہ لے کے آئے ہیں. اور اس مسئلے میں اللہ ان کی مدد کرنے والا ہے, خدا ان کی کفالت کرنے والا ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ دوسرا وجہ بتائی کہ وہ الذی ارسل رسول, وہ الذی پروردگار وہ ہے کہ جس نے تم میں سے ایک رسول بھیجا کہ جو کتاب الہی کی تلاوت کرتا ہے, نفسوں کا تزکیہ کرتا ہے, وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. نبی کے آنے کی وجہ معلوم ہوئی, تلاوت کلام پاک, تزکیہ نفس انسانی اور تعلیم قرآن و حکمت. یہ قرآن نے بیان کیا. سورہ جمعہ کی آیت کریمہ ہے, آپ میری بات سمجھے, سورہ جمعہ کی آیت کریمہ ہے. نبی کا کام ہے قرآن کی تلاوت کرنا, نبی کا کام ہے پیغام الہی پہنچانا, نبی کا کام ہے اللہ کا دین لوگوں تک پہنچانا, اور یہ سارے کام اطاعت خدا کے ہیں. دین پہنچائیں گے تو اطاعت خدا ہوگی, احکام پہنچائیں گے تو اطاعت خدا ہوگی, قرآن پہنچائیں گے تو اطاعت خدا ہوگی, قانون پہنچائیں گے تو اطاعت خدا ہوگی. تو اب نبی, کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کہ ایک وقت میں نبی نے اطاعت خدا بھی کی اور ولایت اہل بیت کو بھی پہچانوایا. نہیں غور کیا آپ نے؟ ایک مدینے کی ایسی مسجد کہ جس سے ملا ہوا ایک گھر, اور وہ اس طرح ملا کہ اس گھر کا دروازہ مسجد میں کھلتا ہے اور مسجد کا دروازہ گھر میں کھلتا ہے. مسجد والا جب چاہے گھر میں آ جائے اور گھر والا جب چاہے مسجد میں آ جائے, دونوں دروازوں کا
ایمان کی دلیل ہے کہ اس گھر میں اور خدا کے گھر میں زیادہ فرق نہیں ہے. میرے آپ تھوڑا سننے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ صلوات بھیجے محمد والے محمد. میں کبھی ممبر کو پانی نہیں پیتا, لیکن میں نے آپ کے لیے کہ میری شاید آواز اس سے کھل جائے پہلی بار اپنا جو ہے عہد توڑ دیا, ہو سکتا ہے کہ اس سے آپ کو کچھ فائدہ ہو. صلوات بھیجے محمد والے محمد. لیکن آپ بالکل میری آواز پہ نہ جائیے, لیکن آپ سنیے میری بات سنیے. وہ مدینے کی مسجد کہ جس سے ملا ہوا ہے گھر, گھر کا دروازہ مسجد میں کھلتا ہے, مسجد کا دروازہ گھر میں کھلتا ہے, دونوں دروازوں کا ایک ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ گھر والا جب چاہے مسجد میں آ جائے, مسجد والا جب چاہے گھر میں آ جائے, اور دونوں کا ایک ہونا اس بات کی بھی دلیل ہے کہ اس گھر میں اور اللہ کے گھر میں زیادہ فرق نہیں ہے. بھائی یہی سمجھ لیجئے, جو چیز اللہ کے گھر سے نہ ملے وہ اس دروازے سے مل سکتی ہے, اس لیے کہ اگر وہاں سے حقا دیے گئے اور انہوں نے عطا کر دیا تو وہ بھی دے دے گا. یقین نہ ہے تو پیغمبر کی خدمت میں آنے والے سے پوچھے, نبی نے کہا مقدر میں کچھ بھی نہیں ہے, حسین نے کہا میں نے 7 بیٹے دے دیے. صلوات بھیجے محمد والے محمد. آپ بالکل جمے ہوئے ہیں, آپ بالکل ہلے نہیں. دونوں میں ایک فرق اور ہے, اللہ جو دے گا در الہی سے جو ملے گا ممکن ہے کہ کل واپس لے لیا جائے, لیکن جو در اہل بیت سے ملے گا وہ ایک بار دے دیا پھر واپس نہیں لیا جاتا. نہیں, زندگی اللہ نے دی ہے, اس کی ایک لمٹ ہے, اس کا ایک ٹائم ہے, اس کا ایک وقت معین ہے, جب پورا ہو جائے گا خدا زندگی لے لے گا. لیکن اگر زندگی اہل بیت دیں گے, من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ, یہ زندگی ہمیشہ کی ہے, اس نے دی تھی لے لی, انہوں نے دی تو کبھی چھینی نہیں جاتی. صلوات بھیجے محمد والے محمد. ابھی ایک قدم اور آگے بڑھیں گے, شاید آپ ہلے, ایک قدم اور آگے بڑھیے. ایک عورت اہل بیت علیہ السلام کی جس کا تذکرہ میں نے ضمناً کیا تھا, اور وہ عطا ہے عطا حسینی, جو ولادت کے فوراً بعد فطرس جیسے فرشتے کو امام حسین نے عنایت کی. وہ کون سی عطا ہے؟ وہ ہے فطرس کو بالوں پر عنایت کرنا. جانتے ہیں فطرس کو بالوں پر عنایت کیے کیسے؟ جب جبرائیل وہاں سے چلے, بہت اہم مشہور واقعہ ہے آپ جانتے ہیں, جبرائیل وہاں سے چلے, 70,000 ملائکہ ساتھ میں ہیں, بڑی خوشی کے عالم میں ہیں. جبرائیل کہاں جا رہے ہو؟ نبی کی خدمت میں, کاہے کے لیے؟ مبارکباد کے لیے, نواسا پیدا ہوا, مجھے بھی لے چلو. کہ چلو, لے کے آئے, پیغمبر کی خدمت مبارکباد دی, اس کے بعد وہ اس کا معروضہ پیش کیا, یا رسول اللہ آج اللہ نے آپ کو بڑی خوشی دی ہے, ایک گزارش ہے, یہ بیچارہ کئی 100 برس سے جزیرے میں پڑا ہوا ہے, آپ اس کے لیے سفارش کر دیجئے, دعا کر دیجئے. تو پیغمبر نے فرمایا, جبرائیل اتنی بار آئے کبھی نہیں لائے, آج کیوں لائے ہو؟ کہ آج آپ کے نواسا پیدا ہوا اس لیے لایا ہوں. کہ تو جس کی وجہ سے لائے اس کے پاس لے جاؤ. کیا کریں؟ حسین کو اٹھا کے فطرس کی گود میں بٹھائیں؟ کہا نہیں. فطرس سے کہیں حسین کی پیشانی چومو؟ کہا نہیں. کہا فطرس سے کہیں حسین سے مسافہ کرو؟ کہا نہیں. کہا پھر کیا کریں؟ کہا فطرس کو حسین کے گہوارے سے ٹچ کر دو, گہوارے سے مس کر دو. گہوارے سے مس کیا, بالوں پر مل گئے. ہوا کہ نہیں ہوا ایسا؟ آپ اس بات سے متفق ہیں؟ گہوارا کاہے کا ہوگا, لکڑی کا, لوہے کا, بہت قیمتی تو چاندی کا, لیکن وہ ممکن نہیں ہے. یہ لکڑی کے گہوارے میں کرامت کہاں سے آ گئی کہ فطر اس کی حاجت پوری ہو رہی ہے، فطر اس کو بالوں پر ملے تو آواز آئی، اس گہوارے نے چند منٹوں کے لیے ایک نبی کے بیٹے یعنی ایک معصوم کو اپنی گود میں کھلایا، تو پتا چلا اگر معصوم کو گود میں گہوارا لے لے تو با کرامت ہو جائے، اور جو ابو طالب 12 سال محمد کو گود میں کھلاتا رہا ہو، صلوات بھیجتے محمد و آل محمد، سال محمد کو گود میں کھلایا ہوں، اس کی کرامت کیا ہے؟ جب بہرحال بالوں پر ملے، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، جو یہاں سے ملتا ہے وہ واپس نہیں لیا جاتا، ملے اڑا چلا اسی طرف چلا جہاں سے جہاں رہتا تھا، اور جب چلا تو کسی شاعر نے بڑی اچھی بات کہی، دیکھ کر پرواز فطرس عرش پر بولے ملک یا الہی تو بتا دے یہ فرشتہ کون ہے، وہ اڑنے کے انداز سے وہ انداز بھول گئے جو پہلے والا تھا، اور جب جا رہا تھا تو خاموش نہیں گیا بلکہ کہہ رہا ہے من مثلی کون ہے میرے جیسا، یہ جو فرشتہ گیا تو یہی کہتا ہوا گیا کون ہے میرے جیسا، تو فرشتوں کو تعجب ہوا، غرور کر رہا ہے مغرور ہے، اس کے بالوں پر بھی اسی وجہ سے چھنے تھے، معلوم ہے کیوں چھنے تھے؟ جب اللہ نے اسے پیدا کیا اس نے اپنے بالوں پر غور کیا تو کیا دیکھا؟ مشرق سے مغرب تک پھیلا ہوا ہے، سینہ آسمانوں سے اوپر نکلا ہوا ہے، تو اس نے کہا من مثلی میرے جیسا کون ہے، اللہ کو غرور پسند نہیں ہے، خدا نے بالوں پر چھین لیے، جزیرے میں ڈال دیا، یہ جملہ اللہ کو پسند نہیں آیا، کون ہے میرے جیسا، بالوں پر لے لیے، اور یہی وہاں فیصلہ ہو گیا، فرشتوں کو پتا تھا کہ فطرس کے بالوں پر من مثلی پہ چلے گئے، میرے جیسا کون ہے، آج پھر وہی جملہ دوہرا رہا تھا من مثلی میرے جیسا کون ہے، تو دوڑ کے فرشتوں نے نہیں کہا ہوگا مالک پھر وہی کہہ رہا ہے جو پہلے کہا تھا، کیا کہہ رہا کر میرے جیسا کون ہے، کہا کیا کرے، کہا تو نے کل چھین لیے تھے آج پھر چھین لے، کہ تم نے دیکھا نہیں آگے جملہ بڑھا دیا، من مثلی انا عتیق الحسین، میرے جیسا کون ہے، میں حسین کا آزاد کردہ غلام ہوں، کل میں نے دیے تھے لے لیے، آج حسین نے دیے میں نہیں لے سکتا، صلوات بھیجے محمد و آل محمد، کل میں نے دیے چلے لیے آج حسین نے عطا کیے ہیں، تو یہ دروازہ اس دروازے سے ملا ہوا صحن مسجد میں کھلتا ہے، پیغمبر منبر پہ ہیں، اطاعت الہی میں مشغول ہیں، احکام الہی پہنچا رہے ہیں، آیتیں قرآنی پڑھ رہے ہیں، اللہ کی باتیں بتا رہے ہیں، اتنے میں کمسن حسین گھر سے نکلے، صحن مسجد میں قدم رکھا، تاریخ نے یہی لفظ لکھی ہیں، تو جو چاہتا ہوں اگرچہ حق بیانی ادا نہیں ہو پا رہا ہے لیکن آپ حق کے سماعت ادا کیجئے، میں بیان نہیں کر پاؤں جو اندر جو اس کا انداز ہے جو طریقہ ہے، لیکن آپ سننے کے طریقے پہ سنیے، جیسے اس صحن مسجد میں قدم رکھا تاریخ نے لفظ لکھی کہ دامن ابا میں حسین کا پاؤں الجھا، قریب تھا کہ حسین زمین کی طرف آ جاتے، نبی کی نگاہیں مڑی، خطبہ جہاں پہ تھا وہیں پہ چھوڑ دیا، کلام الہی روک دیا، اللہ کا پیغام ٹھہرا دیا، پیغامات الہی وہیں پر روکے، قانون الہی رکے، تقریر نبی رکی، پیغمبر نے تمام خطبہ روکا، منبر چھوڑا، اور اتنی تیزی سے حسین تک پہنچے کہ حسین گرنے نہیں پائے تھے، نبی نے سہارا دے دیا، یہ آپ سمجھے، حسین گرنے نہیں پائے تھے، نبی نے سہارا دے دیا، یہ نبی نے سہارا نہیں دیا، یہ امامت کو رسالت نے سہارا دیا، آپ سن رہے ہیں نا میری بات، یہ امامت کو رسالت نے سہارا دیا اور بل اٹھا لیا، سنبھال لیا. میں کہوں گا یا رسول اللہ اتنا سارا اہتمام کرنے کی کیا ضرورت تھی، خطبہ روکا، کلام الہی چھوڑا، قرآن کی آیتیں روکی، اللہ کا کلام ٹھہرایا، ممبر چھوڑا اور اس کے بعد حسین تک پہنچے تو پیغمبر کہیں گے بتانا چاہتا ہوں حسین اس ذات کا نام ہے جس کے لیے رسالت ممبر چھوڑ دے، حسین اس ذات کا نام ہے جس کے لیے رسالت خطبہ روک دے، حسین اس ذات کا نام ہے جس کے لیے اللہ کا کلام ٹھہر جائے، حسین اس ذات کا نام ہے جس کے لیے اللہ کی عبادت ٹھہر جائے. آج عبادت ٹھہرے گی حسین کے لیے، کل شریعت بچائیں گے حسین ابن علی علیہ السلام. اس سلوات بھیجے محمد والے محمد. یا علی ایک قدم اور آگے بڑھیں گے، ایک قدم آگے بڑھیں گے. نبی نے یہ سب کچھ کیا، پوچھا یا رسول اللہ کیا ضرورت تھی یہ سب کرنے کی، اگر اشارہ کرتے تو ایک نہیں دس صحابی موجود تھے، سب بیٹھے ہوئے تھے، مدینے کا مجمع چھلک رہا تھا، مسجد چھلک رہی تھی اور نامور نامور بڑے بڑے اصحاب تھے، اور دوڑنے کی بات آئے تو ایک کے آگے ایک جانے والا، باقاعدہ پریکٹس کیے ہوئے تھے. یا رسول اللہ خالی اشارہ کرتے، کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، تو دوڑ کے ایک سے آگے ایک بڑھ جاتا اور حسین کو سنبھال لیتا. آپ کیوں گئے کب معلوم نہیں ہے، تم نادانی کر رہے ہو، میں دیکھ رہا ہوں وقت پڑا ہے امامت پر، اگر صحابیت کے ہاتھ لگ جاتے تو تاریخ کو موقع مل جاتا کہ جب امامت پر وقت پڑا تھا تو صحابیت کام آئی تھی. میں نے خود موقع نہ دیا تاکہ دنیا یہ سمجھ لے جب امامت پر وقت پڑتا ہے رسالت کام آتی ہے، رسالت پر وقت پڑتا ہے امامت کام آتی ہے. صلوات بھیجے محمد والے محمد. میں نے خود موقع نہیں دیا، میں تیزی سے بڑھا اور جانے کے بعد اٹھایا، لیا گود میں اٹھایا، لائے تھے تو اب تو کسی کے حوالے کر دیجئے، کسی کی گود میں دے دیجئے، حسین بیٹھے رہیں گے، آپ خطبہ دیتے رہیے. لیکن نہیں، لائے ساتھ میں لے کر ممبر پہ پہنچے. ابھی تک جتنا مجمع دیکھ رہا تھا اور ممبر پر دیکھ رہا تھا، نبی کو اکیلے دیکھا. اور تاریخ اسلام میں ہمیشہ ایسا ہوا کہ جب بھی کوئی ممبر پر آیا اکیلا، دو موقع ایسے ہیں کہ جہاں دو ساتھ ساتھ آئے. ایک آج مدینے کی مسجد میں، ایک کل غدیر کے میدان میں. یہاں بھی کسی کو اٹھایا اسے پہچان لو، وہاں بھی کسی کو اٹھایا اسے پہچان لو. اب دونوں کو سمجھنے کے لیے پہلے اٹھانے والے کو سمجھنا پڑے گا. اٹھانے والا بلند، اٹھنے والا بلند، اٹھانے والا ہادی، پہچاننے پہچنوانے والا ہادی، پہچنوایا جانے والا ہادی، یہ رہبر وہ رہبر. بلند نے بلند کو اٹھایا، ہادی نے ہادی کو اٹھایا، رہبر نے رہبر کو اٹھایا، ایک نے دوسرے کو اٹھا کے بتایا، اگر اسے پہچانا تبھی مجھے پہچانا، اسے نہ پہچانا تو نہ مجھے پہچانا نہ خدا کو پہچانا. صلوات بھیجے محمد والے محمد.
یا
ہے کہ نہیں، اللہ کی اطاعت میں پیغمبر اسلام خطبہ دے رہے تھے. لیکن اب جیسے حسین آ گئے، ولایت اہل بیت، ولایت اہل بیت کا سلسلہ شروع ہو گیا. خطبہ جہاں پہ تھا وہیں پر رکا ہے. اب اس کا عنوان بدل گیا، اس کا ٹاپک بدل گیا، اب حسین کے فضائل بیان ہو رہے ہیں. ھذا حسین فارفو، اب وہ احکام الہی، وہ پیغام الہی، وہ پیغام پروردگار نہیں، اب حسین کے فضائل بیان ہو رہے ہیں. ممبر سے پیغمبر فضائل حسین بیان کر رہے ہیں. حسین میرا نواسا ہے اسے پہچانو، میں اس سے ہوں یہ مجھ سے ہے، یہ ہدایت کا چراغ ہے، جس نے اسے پہچانا اس نے مجھے پہچانا، جس نے اسے چھوڑا اس نے مجھے چھوڑا، جس نے اس سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس سے یہ راضی اس سے میں راضی، جس سے یہ ناراض اس سے میں ناراض، جس نے اسے زندگی دی اس نے مجھے زندگی دی، جس نے اس کی مدد کی اس نے میری مدد کی، جس نے اس کی نصرت کی اس نے میری نصرت کی، جس نے اسے قتل کیا اس نے گویا مجھے قتل کیا، جس نے اسے زندہ رکھا اس نے مجھے زندہ رکھا، جس نے اسے مٹانے کی کوشش کی اس نے مجھے مٹانے کی کوشش کی، اور جس نے مجھے مٹانے کی کوشش کی خدا اسے ایسا مٹائے گا کہ پھر کبھی نہیں اٹھ پائے گا۔ اس آواز دے محمد و آل محمد۔ لیکن یہ حسین اسے پہنچا تو پروردگار عالم کے نبی نے ایک طرف اطاعت الہی ہے، دوسری طرف ولایت اہل بیت ہے۔ نبی نے اکثر یہ کیا، نبی کی زندگی کے دو ہی کام ہیں، یا تو تعارف خدا یا پھر تعارف اہل بیت۔ اللہ کا کلام سنایا، اہل بیت کی تعریف کی، اللہ کا کلام سنایا، اہل بیت کا تعارف کرایا، اعلی خدا علی کو دکھایا، محسن خدا حسن کو دکھایا، قدیم الاحسان خدا حسین کو دکھایا، معبود خدا عابد کو پہچنوایا، عالم خدا محمد باقر کو پہچنوایا، صادق خدا جعفر صادق کو پہچنوایا، حلیم خدا موسی کاظم کو پہچنوایا، رضا کا مالک خدا علی رضا کو پہچنوایا، تقویٰ اس کا رکھا جائے محمد تقی کو پہچنوایا، پاکیزہ خدا علی نقی کو پہچنوایا، حیبت والا خدا حسن عسکری کو پہچنوایا، ہمیشہ سے خدا قائم آل محمد کو پہچنوایا۔ یہ تو کوئی انصاف نہیں، میں پوری طاقت لگاؤں اور آپ بالکل ہلے بھی نہیں۔ ایک سلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ بھائی سب سے بڑا مسئلہ ہمارے یہاں اللہ کو پہچانا ہے کہ نہیں۔ سجدہ جب قبول ہے، جب معرفت کے ساتھ کیا جائے، رکوع جب قبول ہے، جب معرفت کے ساتھ کیا جائے، عبادتیں جب قبول ہے، جب معرفت کے ساتھ کی جائیں۔ لیکن اب خدا کو پہچانیں گے کیسے؟ کیسے پہچانا جائے گا؟ سامنے تو کبھی آتا نہیں، نہ کبھی آنے کا ارادہ ہے، نہ کبھی ایسا بتایا گیا، نہ ہمارا خدا ایسا ہے کہ کبھی دکھائی دے جائے۔ دیکھنے کی جن لوگوں نے خواہش کی تھی جل کے مر گئے۔ موسیٰ نے چاہا تھا ساتھ میں لے کے گئے تھے، وہ بے ہوش ہو گئے۔ دیکھنے والے دیکھ نہ سکے، دکھائی نہیں دے گا تو پھر اس کو پہچانا کیسے جائے؟ تو اب آپ پوچھئے پیغمبر سے، یا رسول اللہ معرفت الہی کیسے ملے گی؟ کہا اس کے صفات کو پہچان لو، خود بخود خدا پہچانا جائے گا۔ اس کی تجلیات کو پہچان لو، خود بخود خدا پہچانا جائے گا۔ تو میرے معبود، میرے پروردگار، یا رسول اللہ، ہم تو تجلیات کی بھی تاب نہیں لا سکتے۔ جب موسیٰ تجلی الہی کی تاب نہ لا سکے تو ہم تو گنہگار بندے ہیں۔ معصوم میں بھی تجلی کی تاب نہ لا سکا تو ہم کیسے پہچانے؟ تو ایک مرتبہ امام شافعی نے ایک شعر کہا، ایک صلوات بھیجے تو میں بتاؤں آپ کو۔ امام شافعی نے شعر کہا، اللہ کو پہچاننے کے لیے آسان طریقہ بتایا۔ کہنے لگے، علی ہا علی بشر کیف بشر، ہا علی بشر کیف بشر، ربہ فیہ تجلا وظہر۔ خدا کی قسم، علی بشر ہے مگر کیسا بشر ہے کہ اس کے خدا نے اس کے ذریعے سے اپنی تجلیات کو ظاہر کر دیا۔ نہیں، آپ کی سمجھ میں نہیں آئی بات؟ آپ کی سمجھ میں بات نہیں آئی؟ چلیے تو ایک سلوات بھیجیے، میں سمجھا دیتا ہوں۔ ایک اور سلوات پڑھیے، بابا جبر محمد والے محمد۔ خدا کی قسم، علی بشر ہے مگر کیسا بشر، ربہ فیہ تجلا وظہر۔ اس کے رب نے اس کے ذریعے سے اپنی تجلیوں کو ظاہر کیا۔ اللہ نے اپنی تجلیوں کو علی مرتضیٰ کے ذریعے سے ظاہر کیا۔ اللہ کریم ہے، کرم علی کو دیکھ کر پہچانو، اللہ رحیم ہے رحم علی کو دیکھ کر پہچانو، اللہ رازق ہے عطائے پہلے علی مرتضیٰ کو دیکھ کر پہچانو، اللہ علیم ہے علم مرتضیٰ کو دیکھ کر پہچانو، اللہ سچا ہے صدق مرتضیٰ کو دیکھ کر پہچانو، اللہ زندگی اور موت پر قابض ہے، تکبیر پر مردہ ہو جائے تو پہچانو، ٹھوکر پر زندہ ہو جائے تو پہچانو۔ صلوات بھیجتے محمد و آل محمد۔ اللہ ادھر اللہ کو بچانا ہے تو ان کے ذریعے سے پہچانو، ان کے ذریعے سے، ان کے طریقے پر انہوں نے کام کیا، انہوں نے بتایا۔ پروردگار عالم کا اللہ کو سمجھنے کے لیے پہلے اس کے بندے کو سمجھا جائے۔ علم الہی جاننا ہے تو پہلے علم الہی کے ساتھ، علم الہی کو سمجھنے کے لیے علم علی کا اندازہ لگایا جائے۔ جب علم علی کا اندازہ لگے گا تو پھر اس کے علم کا اندازہ لگے گا کہ جس کے لیے علی کہتے ہیں زکنی رسول اللہ، زکن زکا، رسول نے مجھے اس طرح بھرایا ہے جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانہ بھراتا ہے۔ جب علم علی کا اندازہ دنیا نہ لگا سکی تو علم رسول کا اندازہ کہاں سے لگے گا؟ جب علم رسول تک پہنچ نہیں ہے تو پرواز فکر انسانی خدا تک کہاں ہو سکتی ہے؟ اسی لیے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو خاکہ خدا کا ذہن میں بن جائے ایسا ہو سکتا ہے تو سمجھنا ویسا خدا نہیں ہے۔ وہ پروردگار نہیں ہے جو ذہن میں آ جائے، وہ اللہ نہیں ہے جو فکر میں آ جائے، وہ اللہ نہیں ہے جو دماغوں میں آ جائے، خدا اس سے بھی بالا ہے۔ اس نے ایسے نمونے، ایسی ہستیاں پیدا کی ہیں کہ پہلے ان کا جواب لاؤ تو خدا کا جواب ملے، پہلے ان کو سمجھ لو تو خدا کو سمجھا جائے گا۔ اور یہ کسی کو حق نہیں ہے سوائے علی کے کہ علی دوسرا سجدہ اس وقت تک نہیں کرتا جب تک کہ اپنے خدا کو دیکھ نہیں لیتا۔ اور جب پوچھا گیا یا علی آپ ہی نے تو کہا ہے کہ خدا دکھائی نہیں دیتا، آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کہ ان نظروں سے نہیں، خدا بصیرت سے دکھائی دیتا ہے، خدا شہرگ گردن سے زیادہ قریب ہے۔ یہ حق صرف اہل بیت کو ہے کہ جو یہ کہیں کہ پروردگار ہم نے عبادت کا حق تو ادا کیا لیکن حق کی عبادت ادا نہیں ہو سکا، جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو سکا۔ اور خدا کو پہچان کے عبادت کرنے کا حق صرف اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ کوئی بھی اطاعت پروردگار ہو، کوئی بھی اطاعت ہو، چھوٹی ہو بڑی ہو، ہر اطاعت میں جب قرآن مجید کی آیت کسی نے پڑھی، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، پانچوں امام سے پوچھا مولا اللہ کہتا ہے جو ایک نیکی کرے اس کو 10 نیکیاں ملیں گی، تو کیا سب کو ملیں گی؟ کہا نہیں، انہی کو ملیں گی کہ جو ہماری ولایت کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، جو نیکی ہماری ولایت کے ساتھ کرتے ہیں، جو ایک نیکی کرے گا اس کو ہماری ولایت کے برکت سے 10 نیکیاں ملیں گی، اور ہماری ولایت کا اقرار جو نہیں کرتے وہ سب کچھ کرتے چلے جائیں مگر ان کا سب کچھ رائے گاں ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے کہ اللہ نے ہمیں اختیار کلی دیا ہے، اختیار کلی دیا ہے، ہم چاہیں جس کی زندگی کو، جس کے مقدر کو اشارے سے بدل سکتے ہیں۔ اگر قسمتیں خراب ہیں ہمارے یہاں آئے تو ہم اس کو بدل سکتے ہیں، اگر مقدر بنانا ہے ہمارے یہاں آئے تو ہم بدل سکتے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ جب جب محبت سے آئے گا سب کچھ ملے گا، اور جب دشمنی کر کے آئے گا تو جو ہوگا وہ بھی نہیں رہ جائے گا۔ میرے دروازے پہ آنے والا، ہمارے پاس آنے والا ہمیشہ اگر ولایت کے ساتھ آئے گا تو اس کے لیے دنیا بھی ملے گی، اس کے لیے آخرت بھی ملے گی۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جب کبھی کوئی انسان ہماری محبت لے کے زندہ رہتا ہے اور ہماری محبت لے کے مر جاتا ہے تو اس کی موت کو موت نہ کہا جائے، وہ مردہ نہیں ہے، وہ زندہ ہے، اس لیے کہ وہ ہماری محبت پہ مرا ہے، وہ جو ہماری محبت پہ مرا ہے وہ شہید مرا ہے، اور شہید راہ خدا کا زندہ ہوتا ہے۔ اس کو مردہ نہ کہا جائے. بس میں یہاں پر ایک جملہ کہوں, چونکہ گفتگو ہے امام حسین علیہ السلام سے شروع ہوئی اور انہی کے سلسلے سے یہاں تک آئی. پیغمبر اسلام نے منبر پر خطبہ روک کر حسین کے فضائل پڑھ کر بتائے کہ آج اب اس کے بعد جب بھی موقع ملے یاد رکھنا کہ حسین کے لیے پروردگار عالم کے نبی نے نہ صرف سجدہ روکا بلکہ اللہ کا کلام کو بھی ٹھہرا دیا اور ٹھہرا کے حسین کے فضائل بیان کیے تاکہ دنیا سمجھ لے محبت حسین جہاں جہاں ہوگی پیغمبر اسی سے خوش ہوں گے. جن کے دل میں محبت حسین نہیں ہوگی نبی اس سے خوش نہیں ہوں گے. مدینے سے پیغمبر جا رہے ہیں, گزر رہے ہیں, دیکھا ایک بچہ ہے. یہ روضۃ الشہداء کی روایت ہے جو نون شیعہ نے لکھی ہے, جن کا نام ہے معین الدین غالباً کچھ طرح سے نام ہے ان کا, چشتی ہیں وہ. انہوں نے کتاب میں لکھا روضۃ الشہداء میں کہ پیغمبر جا رہے تھے, دیکھا ایک بچہ وہاں پر کھیل رہا ہے, اس کو پیغمبر نے اٹھایا, گود میں لیا, پیار کیا, پیشانی چومی, رخساروں کا بوسہ لیا. تو ساتھیوں نے پوچھا یا رسول اللہ اور بہت سارے بچے ہیں, ان کے بوسے آپ نے کیوں نہیں لیے, اس بچے کا بوسہ کیوں لیا؟ تو پیغمبر نے فرمایا اس کی مجھے ایک ادا بہت پسند ہے. کہا وہ ادا کیا ہے؟ کہا ادا یہ ہے کہ جب بھی کبھی ہمارا لاڈیلا حسین راستے سے گزرتا ہے تو یہ اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے, میرے حسین کے قدموں کی مٹی اٹھا کر اپنے سر پر رکھتا ہے. مجھے یہ ادا بہت پسند ہے کہ جو میرے بیٹے حسین سے محبت کرے میں اس سے محبت کرتا ہوں. اس میں تاریخ میں نام نہیں لکھا ہے لیکن ہمارے یہاں اس بچے کا نام بھی لکھا ہے. اس کا نام کچھ اور نہیں تھا, مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی تھا, جس کو نبی نے بشارت دی تھی کہ یہی وہ بچہ ہوگا جو قاتل حسین سے بدلہ لینے والا ہے. ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد. محبت حسین, محبت حسین انسانوں کے لیے. دیکھیے اہل بیت کی ولایت کے سلسلے میں گفتگو کر رہا ہوں. نبی نے کہا دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں, ایک قرآن ہے, ایک اہل بیت ہیں. ان دونوں سے متمسک رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے. اہل بیت میں جب یہ آیت نازل ہوئی تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے اہل بیت میں کون کون شامل ہے؟ یہ ٹوٹل سب کے یہاں روایت ہے, یہ ایک روایت نہیں کہ کوئی مانے کوئی نہ مانے, سب مانتے ہیں. ہر فرقے میں یہ روایت ہے کہ جیسے یہ آیت نازل ہوئی تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ اہل بیت رسول میں کون کون شامل ہے؟ نبی نے اپنی کالی کملی اوڑھی جو منقش تھی, لکھا ہے روضۃ الشہداء کی روایت میں کہ منقش کملی جس پہ خاص طور سے کچھ کام بنا ہوا تھا وہ اوڑھے ہوئے بیٹھے تھے. نبی نے حسین کو لیا گود میں, حسن مصطفیٰ کو زانو پر بٹھایا, ایک طرف جناب فاطمہ زہرا ہیں, ایک طرف جناب علی مرتضیٰ ہیں. ان سب کو ایک ساتھ لے کر فرمایا یہ میرے اہل بیت رسول ہیں, یہ میرے اہل بیت ہیں, اور انہی سے محبت کرنا مجھ سے محبت کرنا ہے, اور انہی سے دشمنی کرنا مجھ سے دشمنی کرنا ہے, یہی میرے اہل بیت ہیں. اور اس کے بعد ایک ایک کا الگ الگ تعارف کرایا. علی سے محبت کرنا کوئی معمولی کام نہیں ہے, اگر کوئی علی سے محبت کرتا ہے تو حدیث فرمائی حب علی تاکل الذنوب کما تاکل النار الحطب, مالی کی محبت گناہوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. اب بھی آپ صلوات نہ پڑھیں گے تو میرا کیا قصور ہے؟ علی کی محبت انسانوں کے گناہوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. فاطمہ کے لیے کہا یا صحابی, اے میرے صحابیوں, تمہیں معلوم ہے لما سمتنی فاطمہ, لما سمتنی بنتی فاطمہ, تمہیں معلوم ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ کیوں رکھا ہے؟ بہت اہم بات سنا رہا ہوں آپ کو, کام کی باتیں ہیں بہت. کہ تمہیں معلوم ہے, اور سب کے یہاں روایت ہے, ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک فرقے میں, ہر فرقہ مانتا ہے. کہا تمہیں معلوم ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ کیوں رکھا ہے؟ کیا رسول اللہ ہم سے بہتر جانتے ہیں, آپ کو ہم سے زیادہ معلوم ہے؟ تو نبی نے فرمایا میں نے اس لیے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے کہ قیامت کے دن میری بیٹی کے چاہنے والوں کو خدا جہنم سے آزاد کرنے والا ہے. جس سے فاطمہ محبت کر رہی ہیں اور جو فاطمہ سے محبت کرتا ہے اس سے خدا راضی ہوگا اور قیامت کے دن جہنم سے آزاد کرے گا. فاطمہ کے معنی ہے جہنم سے آزادی دینے والی. پھر حسن کی طرح متوجہ ہوئے, جانتے ہو یہ حسن کون ہے, یہ جوانان جنت کا سردار ہے. حسین کی طرح متوجہ ہوئے, حسین کو جانتے ہو یہ کون ہے, ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجا, یہ حسین ہدایت کا چراغ ہے, نجات کا سفینہ ہے. جن کے دلوں میں محبت ہوگی ان کو بخشا جائے گا, جن کے دلوں میں دشمنی ہوگی وہ سب کچھ کریں گے مگر انہیں ہدایت نہیں ملے گی. ایک واقعہ بہت مشہور اسی کتاب میں لکھا ہے, اگر آپ صلوات بھیجیے تو میں جلدی سے بیان کروں. اگرچہ مجھے بہت محنت کرنا پڑ رہی لیکن میں پھر بھی اس بات کو مکمل کروں گا. ایک واقعہ لکھا ہے, ایک شاعر تھا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں قصیدہ کہنے والا. آپ تو بڑے خوش قسمت ہیں کہ آپ کو موقع ملا, اس دور میں جی رہے ہیں کہ جب چاہا جہاں چاہا حسین کا نام لے لیا, علی علی کہنے لگے, خدا کا ذکر کرنے لگے. لیکن ایک زمانہ تھا جہاں اس تمام باتوں پہ پابندیاں تھیں, لوگ بند کمروں میں ذکر کیا کرتے تھے, اس پہ بھی مشکلات کھڑی ہوتی تھیں. کچھ سال پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کربلا جانے کے لیے جب لوگ جاتے تھے زیارت میں بھی بڑی مشکلیں ہوتی تھیں, وہاں بھی ماتم کرنا بڑا مشکل تھا. لیکن ابھی حالات بدل چکے ہیں. اس زمانے میں وہ قصیدہ کہا کرتا تھا, اہل بیت کی شان میں قصیدہ پڑھتا تھا, لیکن شامت اعمال کی وجہ سے اس کو ایک بری عادت ہو گئی کہ وہ شراب نوشی کی طرح مڑ گیا. یہ روضۃ الشہداء کی روایت ہے, شراب نوشی کی طرح مڑ گیا اور ایسی عادت خراب پڑی کہ پھر وہ چھوٹی نہیں. اسی عالم میں اس کے پاس جو وہ تھا اس کا نام تھا, نام میرے ذہن سے اس وقت نکل گیا ہے, باب الخزائی, باب الخزائی نام تھا اس کا, باب الخزائی جو شاعر تھا بہت بڑا. جب اس کے بیٹے نے روایت کی ہے کہ میرا باپ اس غلط حرکت کی طرف پڑ گیا اور دھیرے دھیرے بیمار ہوا, ایک وقت ایسا آیا کہ رات کے وقت میں اتنا بیمار ہوا کہ اس کے چہرے سے موت کے آثار ظاہر ہوئے, تو میں نے سوچا کہ میرا باپ مرنے والا ہے. تو میں قریب گیا, میں نے باپ کو کہا کہ بابا توبہ کی کر لیجئے, کا توبہ تو کیا ہے لیکن یہ شراب کا سلسلہ جو ہے نہیں چھوٹا, اب میں اسی عالم میں دنیا سے جا رہا ہوں, نہ جانے میرا کیا ہوگا. تو کہتا ہے میں نے دیکھا کہ اس گناہ کی وجہ سے میرے باپ کا چہرہ سیاہ ہو گیا, اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا, چہرہ بدرونق ہو گیا. تو میں نے باپ کے انتقال کے بعد سوچا کہ دن کا اجالا ہوگا, لوگ دیکھیں گے میرے باپ کا عیب کھلے گا, لہذا ایسا کرتے ہیں کہ رات کی تاریکی میں ہی دفنا دیتے ہیں تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے, باپ کا عیب چھپ جائے. اس نے کیا کیا, صحن خانہ میں قبر بنائی, باپ کو رات میں غسل دیا, کفن پہنایا اور صحن خانہ میں رات میں دفن کر دیا. صبح ہوئی, سوچ رہا تھا کہ نہ جانے میرے باپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا, اب تو عذاب کے فرشتے آ گئے ہوں گے, اب تو پریشان ہو رہا ہوگا, اب تو آگ کے گز پڑ رہے ہوں گے. اسی عالم میں دن گزر گیا, رات آئی, غنودگی تاری ہوئی. کہتا ہے میں نے خواب میں دیکھا کہ جنت کا نمونہ ہے, میرا بابا وہاں پر دکھائی دیا, چہرے پر نور ہے, بدن پر نورانی کپڑے ہیں. میں تعجب میں تھا, میں نے کہا بابا یہ کیا, مرتے وقت آپ کا چہرہ سیاہ تھا, اب آپ کے چہرے پہ نور کیسا ہے؟ تو بابا نے کہا بیٹا جو تو نے پہلے دیکھا وہ بھی سچ تھا اور جو اب دیکھ رہا ہے وہ بھی سچ ہے. کہ یہ ہوا کیسے؟ کہ وہی ہوا جب تو نے دفنا دیا تو میں پریشان تھا کہ مییرا کیا ہوگا, انتظار کر رہا تھا اب تو عذاب کے فرشتے آئیں گے, اب مجھے مارا جائے گا, اب مجھے جلایا جائے گا, اب مجھ پہ عذاب ہوگا. لیکن تھوڑی دیر سوچ رہا تھا, زبان میری غلطی کی وجہ سے گنگ تھی, میں بول نہیں سکتا, میں فریاد نہیں کر سکتا. اتنے میں نے دیکھا میری قبر میں روشنی ہوئی, میری قبر میں نور آیا. تو میں نے دیکھا یہ نور کس کا ہے, تو پتا چلا حضور خطی مرتبہ حضرت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. میری قبر میں تشریف لائے, ان کے چہرے کو دیکھ کر میری حالت خراب ہوئی, میں کیسے ان سے گفتگو کروں, میری زبان کھلتی نہیں, میں بات نہیں کر سکتا, گنہگار تھا. لیکن وہ جب تشریف لائے بیٹھے تو انہوں نے خود کہا کیا تو ہی باب القرخی ہے؟ تو اس نے کہا ہاں میں بھی, تو ہی باب الخزائی ہے؟ کہا میں ہی باب الخزائی ہوں. تو جیسے ہی انہوں نے فرمایا تو میری زبان بولنے لگی, میں نے حد ادب سے سلام کیا, گناہ کا اقرار کیا. تو پیغمبر نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے تو گنہگار ہے، لیکن تو نے جو میرے حسین کے لیے قصیدہ کہا ہے مجھے وہ قصیدہ بہت پسند ہے، تو نے میرے حسین کے لیے جو قصیدہ کہا ہے مجھے وہ قصیدہ بہت پسند ہے، ذرا مجھے وہ قصیدہ سنا دے۔ میں نے وہ پورا قصیدہ نبی کو سنایا، نبی نے اپنی رضا میرے حوالے کر دی، جب سے لے کر آج تک نورانیت ہی نورانیت ہے۔ یعنی محبت حسین نہ صرف دنیا میں بلکہ قبر میں بھی کام آتی ہے، محشر میں بھی کام آتی ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ یہ محبت حسین ہے۔ اور اسی طرح کا دوسرا واقعہ اگر آپ اجازت دیں تو میں دو منٹ پیش کروں، اسی طرح کا دوسرا واقعہ، اگر حسین سے دشمنی رکھی کسی نے تو دشمنی کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک قطرہ خون حسین پیر پر گرا، ایسا ناسور بنا زندگی بھر اس کو چھپانے کے لیے ابن زاد مشک عنبر بھرتا رہا، مگر اس کی بدبو سے اسے پناہ نہ ملی۔ حسین نے فرمایا کہ یہ خون حسین کے قطرے کے بھی دو اثر ہیں، اگر کہیں پر دوست اس کو پالے تو اس کی بیماری دور ہو جائے، اور اگر دشمن اس کو پائے تو اس کی بیماری میں اضافہ ہو جائے۔ بالکل اسی طرح جس طرح قرآن کہتا ہے، قرآن کی تلاوت کے دو اثر ہیں، مومن کے لیے پڑھا جائے تو رحمت میں اضافہ ہوتا ہے، کافر کے لیے پڑھا جائے ولا یزید الا خسارہ تو اس کے لیے خسارے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اب سمجھ میں آ گیا قرآن و اہل بیت کس طرح برابر ہیں۔ یہاں پر میں رک رہا ہوں، کل یہیں سے آگے بڑھوں گا۔ قرآن اہل بیت دونوں برابر ہیں، نہ قرآن اہل بیت سے جدا ہے نہ اہل بیت قرآن سے جدا ہیں۔ جب قرآن کی بے حرمتی ہونے لگی، جب قرآن کو غلط طریقوں سے لا کے رائج کیا جانے لگا، تو حسین نے حفاظت قرآن کے لیے وطن چھوڑ دیا۔ وطن چھوڑا مکے میں آئے، مکہ چھوڑا کوفے کی طرف بڑھے، منازل کو طے کرتے ہوئے مقام اشراف پہ پہنچے، مقام اشراف سے کربلا آ گئے، دو محرم کو حسین کربلا میں وارد ہو گئے۔ عزیز و عزیزان محترم، آج تین محرم ہے، لیجئے، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ پیغمبر کی بیٹی آپ کے لیے آئی ہوئی ہے، لا میرے بیٹے کے غم میں رونے والے، اپنے آنسوؤں کو میرے رومال میں دے دے۔ فاطمہ، ہمارے پاس کوئی ہدیہ نہیں، ہمارے پاس کوئی تحفہ نہیں، یہی چند آنسو کے قطرے ہیں، نہیں معلوم گنہگار آنکھوں سے نکلیں گے، آپ کے رومال تک پہنچیں گے کہ نہیں پہنچیں گے، مگر امید ہے۔ سنا ہے ہم نے دو قطرے زمین پر نہیں گرتے، اس سے پہلے قبول ہو جاتے ہیں۔ ایک شہیدوں کی راہ، ایک خدا کی راہ میں شہید ہونے والے کا خون جب زمین پر گرتا ہے اس سے پہلے قبول ہو جاتا ہے، ایک شہدا کی راہ میں، ایک شہدا کے غم میں رونے والے آنسو جو قطرہ آنکھوں سے نکلتا ہے اس سے پہلے کہ زمین پر گرے، خدا قبول کر لیتا ہے۔ بی بی آ گئیں، وہ کربلا میں قافلہ پہنچ گیا، خیمے لگا دیے گئے، بیویاں اپنے اپنے خیموں میں ہیں۔ زینب نے کہا بھیا کہاں خیمہ لگا دیا، میرا جی گھبراتا ہے، کیا ہوا؟ کہ کسی بیوی کے رونے کی آواز آتی ہے، رات کا سناٹا ہوتا ہے تو بیوی روتی ہیں، دن کا اجالا ہوتا ہے تو گریا کی آواز کان میں آتی ہے، اور روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ لیجئے، آج شب چار محرم ہے، چار محرم کو شمر بن ذلجوشن کا لشکر آیا تھا، جب وہ آیا تو سیدھا اپنی خیمہ گاہ میں نہیں گیا بلکہ اپنے لشکر کو لے کر حسین کے خیموں کی طرف سے گزرا، اس کی ٹاپوں کی آواز کی دھمک ہوئی، جناب ام ربام نے پوچھا کون آیا ہے؟ سارے اہل بیت کو معلوم تھا کہ حسین کا قاتل شمر ہے، جیسے ہی کسی نے بتایا شمر آیا ہے، دل دہل گیا، ام رباب کے پستانوں میں جو اصغر کے لیے دودھ تھا وہ خشک ہو گیا۔ اس کے بعد علی اصغر اس دن سے پیاسا ہے، چار محرم سے حسین پر پانی بند ہوا تھا، ایک قطرہ پانی کا نہ آئے۔ عزیزان محترم، چار محرم کو شمر کا لشکر آیا۔ میں نے کل ایک روایت پڑھی تھی اور آدھی چھپڑ کے چھوڑ دیا چونکہ مجھ میں طاقت نہ رہی کہ میں آگے بڑھتا، آج اس کو مکمل کروں۔ زینب نے کہا بھیا کیا آپ کا چاہنے والا کوئی نہیں ہے؟ امام نے کہا ہاں میرا چاہنے والا ہے، یہ مال مجلس ہے، فضائل تو رب کے لیے ہیں، ان کا بھی ہونا ضروری ہے۔ حسین نے یہی تو کہا تھا، شیعتی مائن شربتم ما آدمن فتقرونی، اے میرے شیعو جب تم جن ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس یاد کرنا، او سمے تم بے غریبن او شہید فندبونی، جب کبھی شہید کا ذکر ہو، جب کبھی غریب کے بارے میں سننا تو میرے اوپر ندبہ ضرور کرنا۔ ندبہ کے معنی ہے فضائل و مصائب بیان کر کے گریا کرنا۔ لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی، اے کاش تم سب کے سب عاشور کے دن ہوتے تو دیکھتے کیفا تسقیل طفلی، کیسے ہم چھوٹے سے بچے کے لیے پانی طلب کر رہے تھے، پانی بھی نہ دیا گیا۔ بچے کے گلے کو جو ہے چھید دیا گیا. عزیزو حسین کے مصائب ہی مال مجلس ہے. سیدہ اپنے ہاتھ میں رومال لیے ہوئے زینب آئی ہوگی. ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا بھیا آپ کا کوئی چاہنے والا نہیں کہاں ہے؟ میرا بچپن کا دوست ہے کوفے میں, میں خط لکھتا ہوں. خط لیا, لکھا من الحسین ابن علی الى الرجل الفقیہ حبیب ابن مظاہر. یہ حسین ابن علی کی طرف سے ہے رجل فقیہ حبیب ابن مظاہر کے لیے. لکھا حبیب ہم نرغ آدھا میں گر گئے ہیں, تمہارے آقا کربلا آ چکے ہیں, کوفے سے جلدی اپنے آقا کی مدد کے لیے آؤ. لکھتے لکھتے حسین نے نوٹ لکھا, حبیب کبھی زحمت نہ دیتے حسین تمہیں, کبھی نہ بلاتے کربلا کی سرزمین پر. حسین اس لیے بلا رہے ہیں کہ حسین اکیلے نہیں ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے بھی آئے ہیں, مقدرات عصمت و طہارت بھی حسین کے ساتھ ہیں. حبیب جتنا جلدی ہو سکے حسین کی مدد کو آؤ, اگر آنے میں دیر کی تو اپنے آقا کو زندہ نہ پاؤ گے. لیجیے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, آپ نے منظر دیکھا نہیں خالی سنا ہے, آپ رونے لگے. لیکن ذرا سجاد سے پوچھیں جنہوں نے تمام مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں. جب محمد باقر سے کسی نے پوچھا تھا مدینے میں مولا کیسا مزاج ہے, تو امام نے کہا آج کون سی تاریخ ہے؟ کہا 10 محرم ہے. اے کہا بتا جس کا گھبرا گھر آج کے دن اجڑ گیا ہو اس کا کیسا مزاج ہوگا؟ ارے ہمیں یاد ہے کہ آج کے دن ہمارا بھرا گھر اجڑ گیا. آج رکم اللہ خدا کوئی غم نہ دے غم آل محمد کے سوا. اے بی بی سید زہرا مجھے طاقت بیان دے دیجئے کہ میں جملے عرض کر سکوں. ایک مرتبہ حبیب کے نام خط لکھا قاصد کو دیا, قاصد کوفے پہنچا, دائرے حبیب میں پہنچا. حبیب دسترخوان پر تھے, زوجہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے کھانا نوش فرما رہے تھے. لقمہ اٹھایا منہ میں رکھا گلوگیر ہو گیا. ایک مرتبہ کھڑے ہو گئے کیا ہوا؟ کہ لقمہ گلوگیر ہوا, کسی کا قاصد آیا چاہتا ہے. یہی کہا تھا کہ دق الباب ہوا, دروازے پہ کسی نے کنڈی کھٹکھٹائی. ایک مرتبہ آگے بڑھے حبیب تیزی سے بڑھے, پوچھا کون؟ کانا برید الحسین, میں حسین کا قاصد ہوں کربلا سے آیا ہوں, خط لے کے آیا ہوں. حبیب جلدی سے دروازہ کھولا, قاصد کو گھر کے اندر لیا, قاصد کی پیشانی چوپی, اس کی آنکھوں کو بوسا دیا. میرے آقا کو دیکھ کے آیا ہے نا, میرے آقا سے مل کے آیا ہے نا, ہاتھوں کو بوسا دیا. لا میرے آقا کا خط, لا خط لیا, آنکھوں پہ لگایا, سر پر رکھا, سینے سے لگایا. بہت دیر تک روتے رہے, کھولا, کھول کے پڑھا, پڑھنے کے بعد کلیجے پہ ہاتھ رکھ لیا. تڑپنے لگے, حبیب رونے لگے, اندر جانے سے پہلے آنسوؤں کو پوچھ لیا, آنسوؤں کو ضبط کیا. ضبط کرنے کے بعد دسترخوان پر بیٹھ گئے, لیکن آنسو ہے کہ رکتے نہیں, دل ہے کہ تھمتا نہیں, چہرہ ہے کہ بدلا جا رہا ہے. زوجہ نے پوچھا حبیب کیا ہوا, کون آیا تھا؟ کہا قاصد ہے. کس کا قاصد ہے؟ کہا میرے آقا حسین کا قاصد ہے. کیا لایا ہے؟ کہا خط لایا ہے. کیا لکھا ہے میرے آقا نے؟ حبیب میرے آقا نے کیا لکھا ہے؟ روئیے آپ جتنا چاہے رو سکے, میں چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی جرات کر رہا ہوں. حبیب کیا لکھا ہے؟ کل لکھا ہے میں نرغ آدھا میں گھرا ہوا ہوں, جلدی میری مدد کو آ جاؤ. تو حبیب کیا ارادہ ہے؟ کہا وہ وہاں کی لڑائی ہے, ان کا جنگ ہے, میں کیا کروں گا جا کے, مجھے وہاں کیا مطلب ہے. ایک مرتبہ ایسا کہنا تھا کہ دوجا کھڑی ہو گئی, سر سے چادر اتاری, حبیب کے سر پر ڈال دی. حبیب لیجئے یہ چادر اوڑھ لیجئے, تلوار مجھے دے دیجئے, ارے میں آقا کی مدد کو جاؤں گا. ابن زہرا بلائے اور حبیب تمہیں جان پیاری لگ رہی ہے. آج رکم اللہ, حبیب رونے لگے, بی بی میں تو تیرا اندازہ لے رہا تھا, میں سوچ رہا تھا تجھے کس پہ چھوڑوں گا. ایک مرتبہ بی بی نے کہا حبیب میں یہاں سے خاک پھاک کر جی لوں گی, لیکن آپ جلدی سے حسین کی مدد کو جائیے. حبیب نے کہا اچھا, گھوڑا تیار کیا, غلام سے کہا دیکھ غلام جا کے کوفے کے باہر میرا انتظار کرنا, میں ابھی آتا ہوں. غلام گھوڑا لے کے چلا گیا, حالات خراب تھے اس لیے غلام کو پہلے بھیجا. حبیب آنے میں تھوڑی دیر ہوئی, غلام نے دیکھا گھوڑے کی آنکھوں میں آنسو ہیں, گلے میں باہیں ڈالے ہوئے غلام کچھ کہہ رہا ہے. حبیب نے کان لگا کے سنا تو کیا کہہ رہا ہے؟ اے میرے آقا کے گھوڑے گھبرانا نہیں, اگر میرا آقا نہ آیا تو میں تیری پشپ سوار ہو کے چلوں گا, حسین کی مدد کے لیے ضرور جاؤں گا. وہ ایک مرتبہ حبیب قریب آئے, رونے لگے, رونے لگے, آواز دی صلی اللہ علیہ گیا عبد اللہ, اے رسول کے نواسے لاکھوں سلام, آپ پر غلام بھی جان دینے کے لیے تیار ہیں. بس عزیزوں میں پہنچ گیا آخری منزل کی طرف. دو جملے اور سن لیجئے. حبیب نے ایک مرتبہ سواری پر سوار ہوئے, غلام سے کہا میں نے تجھے راہ خدا میں آزاد کیا, ہاتھوں کو جوڑ لیا آقا, جب تک اپنی خدمت کی بات رہی رکھا, جب حسین کی خدمت کی بات آئی چھوڑ رہے ہیں, میں بھی چلوں گا. روایت میں آگے نہیں لکھا کیسے گیا, لیکن ہاں حبیب چلے تیزی سے کربلا کی طرف بڑھے. ادھر حسین نے لشکر والوں کو جمع کیا, علم تھے سب کے حوالے کر دیے, آپ اسے شاکری یہ تمہارا علم ہے, زہرقین یہ تمہارا علم ہے, آنے والے ہم مسلم ابن اوسجا یہ تم لے لو, اکبر یہ تم لے لو, اون محمد یہ تم لے لو, عباس یہ علمدار لشکر تم ہو, ایک علم باقی رہا. امام نے کسی کو نہیں دیا, کسی نے بڑھ کے کہا آقا یہ بھی ہم میں سے کسی کے حوالے کر دیے, کر دیجئے. امام نے کہا گھبراؤ نہیں, اس کا لینے والا ان قریب آ رہا ہے. ابھی کہتے کہتے حسین اٹھے, اٹھنے کے بعد کا عباس ذرا دیکھو تو صحیح, کوفے کی طرف سے کوئی آ رہا ہے. دیکھا گرد نمودار ہوئی, کسی کے آنے کی آہٹ محسوس ہوئی, کہا ہاں کا کوئی آ رہا ہے. کہا عباس بڑھو میرے بچپن کے دوست کا استقبال کرو, اکبر اپنے چچا کا استقبال کرو, میرے ساتھیوں بڑھو, ارے میرے بچپن کا دوست حبیب آ رہا ہے. ساتھیوں کے ساتھ حسین بڑھے, حبیب نے جو ہی دیکھا آقا بنفس نفیس چلے آ رہے ہیں, گھوڑے سے زمین پر گر پڑے, کوہنیوں کے بل چلتے ہوئے آئے, قدموں پر سر رکھ دیا, آقا ارے یہ غلام کی عظمت ہے, میرا آقا ملنے کے لیے آ رہا ہے. حسین نے سینے سے لگایا, ایک تکبیر کی آواز بلند ہوئی. زینب نے کہا فضا ارے دیکھو تکبیریں کیسی بلند ہو رہی ہیں. فضا نے خبر دی زینب خوشا نصیب, ارے کیا ہوا؟ کہا حسین کے بچپن کے دوست حبیب آئے ہیں. زینب نے کہا جلدی جاؤ, حبیب کو میرا سلام کہہ دو. فضا دوڑتی ہوئی آئی, حبیب خوشا نصیب, ارے زینب نے آپ کو سلام کہا ہے. حبیب نے جب یہ سنا آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی, امامہ سر سے اتارا, زمین کربلا کو مٹھی میں بھر کے سر پر ڈالا, یا رسول اللہ اب یہ وقت آ گیا ہے شہزادیاں غلاموں کو سلام کہے. حبیب نے بڑی قدر کی سلام زینب کی, لیکن جب زینب لٹ کے دائر حبیب میں پہنچی, سر حبیب سے مخاطب ہو کے کہا حبیب ارے سلام کی بڑی قدر کی تھی, شہزادی تمہارے محلے میں آ گئی, ارے سر پر ردا نہیں ہے, کیا ردا کا اہتمام نہ کرو گے. وسیعلم الذین ظلموا ایام القلب ینقلبون انا للہ وانا الیہ راجعون. ردم بقضائه وتسلیما لامرہ. میرے مالک ہماری اس مختصر سے ادا کو قبول فرما, حاضرین مجلس کی تمناؤں کو پورا فرما, جو بیمار شفا کاملہ صحت عاجلہ عنایت فرما, جو مرحومین ہو چکے ہیں ان سب اپنی رحمت نازل فرما, مظلومین جہاں کی مدد فرما, ظالمین جو لائق ہدایت ہیں ان سب کو نیست و نابود فرما, ظہور امام میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے آثار میں شامل ہونے کی سعادت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین. All right.